الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإسرته السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور الثلاثة، أمر طيب رشده، وأمر غي، والأمور بين ذلك.
مور کاوٹے گزشتہ تین ہفتوں سے اس درد میں تاخیر کا سبب بن رہی تھی. الحمدللہ اب دور ہو گئی ہے، اور یہی توقع اور دعا ہے کہ یہ سلسلہ جس طرح سے اس کی روایت رہی ہے، انشاءاللہ پابندی وقت کے ساتھ ہی جاری رہے گا. ماہ ربیع الاول اور ربیع الثانی کی مناسبت سے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان مہینوں میں شادی بیاہ کے مسائل لوگوں کو زیادہ پیش آتے ہیں، اور اکثر اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ان کن باتوں کا خیال رکھیں کہ جس کے بعد اسلام کے نقطۂ نگاہ سے ہماری شادی کو کامیاب ہونا چاہیے، خصوصاً ایام عزا میں، کیونکہ اب اکثر خطیب حضرات اس عنوان پر بھی گفتگو کرنے لگے ہیں. تو جیسے جیسے بیداری بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے سوالات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور سوال کرنے والا تو اپنے خیال میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتا ہے یہ سوال کر کے، لیکن جواب دینا اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کوئی دو منٹ یا چار منٹ یا پانچ منٹ کا جواب تو ہے نہیں، اور جب اسے حوالے دے دیے جاتے ہیں کہ فلاں کتاب میں دیکھے اور فلاں کتاب میں، تو اکثر سوال کرنے والے حوصلہ شکنی ہوتی ہے، ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پھالا جا رہا ہے. سال گزشتہ بھی یہ مسئلہ تھا، اس سے پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا، لیکن ہر گزرتا ہوا سال اس مسئلے کی شدت میں اضافہ کر رہا. اس لیے مجبوراً میں نے اپنے اہم ترین موضوع یعنی وضو و غسل و تیمم کے مسائل کو عارضی طور پہ ترک کر کے اس عنوان پہ گفتگو شروع کی ہے. گزشتہ دو تقاریر تو مسلسل مسائل پر ہوئی، لیکن آج پرانی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسائل کے ساتھ پر کچھ تقریر کا بھی ارادہ ہے، اور خصوصیت اتنی کہ جو عنوان اس وقت ہمارے ذہن میں ہے، یہ عنوان بھی شادی بیاہ کے مسئلے میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ پیش آتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے عام زندگی میں، لیکن شادی بیاہ سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تقریر بہت لمبی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ہونا چاہیے، اور عنوان اس کا ہے استخارہ. خود استخارے کے دو معنی ہیں، اور انہی دو معنوں کے اعتبار سے ہماری تقریر کے دو حصے رہیں گے. اور یہ جو لفظ استخارے کے دو معنی، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں غلط فہمی کی خاصی پیدا ہو جاتی ہے. بہت مختصر گفتگو کرتے ہوئے، جس حدیث رسول سے آج کے درس کا آغاز کیا گیا، یہ کیسی حدیث ہے کہ جو عملی زندگی میں ہر ایک کا مشاہدہ بھی ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے کہ امور، جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی چیزیں انسان کو اپنی زندگی میں جن سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان کی تین قسمیں: امر بین رشدہ، کچھ ایسے کام ہیں کہ جس میں بالکل واضح ہے کہ یہ کام رشد والا ہے، ہدایت والا ہے، حق والا ہے، صحیح ہے. ہماری زندگی میں چاہے ہم دین کے لیے کام کرنا چاہیں یا اپنی دنیا کے لیے، کچھ ایسے اسٹیپس ہوتے ہیں، کچھ ایسے مرحلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ بین رشدہ یا رشدہ بین، دونوں طریقے سے روایت میں آیا، کہ بالکل واضح ہے اس کی حقانیت کہ یہ کام تو بالکل صحیح ہے، بالکل مناسب ہے، بالکل حق ہے. اور دوسرا امرہ بلکہ رو غلیہ، کہ جس کا غلط ہونا، جس کا گمراہ ہونا، جس کا باطل ہونا بالکل واضح ہے. کہ انسان تقریباً دو جمع دو چار کی طرح فیصلہ کر لیتا کہ یہ جس کام کی مجھے دعوت دی جا رہی یا یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے، تو یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ امرن بین ذلک، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے آتے ہیں تو انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، اس میں میرے لیے بھلائی ہے یا برائی ہے. یہ خالی دین کی بات نہیں ہو رہی، اس میں دنیاوی مسئلے بھی ہے، بلکہ شاید دنیاوی مسئلے زیادہ ہوں. کاروبار کرنا ہے یا ملازمت کرنا ہے یا تعلیم حاصل کرنا ہے یا باہر کسی جگہ سفر پہ جانا ہے یا بیماری کی حالت میں علاج کرانا ہے یا طریقہ علاج کا انتخاب کرنا ہے یا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے یا مکان کرائے پہ لینا ہے، فرض یہ کہ بے شمار مسئلے. ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ فوراً انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہرحال صحیح ہے، اس کو انجام دینا ہے اس کو، اور یعنی اس کی مرضی ہے، لیکن فائدہ اس کو ہوگا اگر انجام دے دے. اور بہت سے کام ہیں جو غلط، لیکن وہ کام کے بین ذالک ہماری عقل جواب دے جاتی ہے، فیصلہ نہیں کر پاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. دین کے معاملے میں بھی کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ شریعت میں اچھا کام ہے یا برا کام ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی کہ یہ جو مکان ہم خریدنے جا رہے ہیں یا جو اپنے محلے سے ہجرت کر رہے ہیں یا جو کاروبار کر رہے ہیں یہ بہتر ہوگا یا نہیں. یہ والامر بین ذالک، پیغمبر نے کہا کہ تیسری قسم کے کام وہ ہے کہ جو نہ تو بالکل واضح ہم اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں، اور ہماری زندگی میں شاید زیادہ تر ایسے کام آتے رہے. اب اس موقع پر ہمارے لیے کیا حکم ہے اسلام کا، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے اسلام نے کیا بتایا؟ یہاں پہ چار یا پانچ ہدایتیں ہم کو دی گئی. یہ بھی میں بتا دوں کہ اس وقت کی جو گفتگو ہے یہ نہ اسلام کے واجبات میں ہے نہ اس کی مخالفت حرام میں ہے، یہ ایک اسلام کی طرف سے ہمیں ایک مشورہ، ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ اگر کبھی اس طرح پھنس جاؤ دو مسئلوں میں تو کس طرح سے اپنے آپ کو نکالو. کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کے مسائل کو بیان کر کے گفتگو ہو رہی، اس لیے اس کا حل بھی دونوں کو بیان کر کے. تو اب پیغمبر اسلام نے اس کے بعد کہا کہ جب انسان ایسے کاموں میں پھنس جاتا، کچھ لوگوں کے لیے تو مسئلہ بہت آسان ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن لوگوں کا تقوی مکمل، یہ قرآن کی آیت ہے، جب ان کے قریب کوئی شیطانی چیز آتی، شیطان نہیں، طائف من الشیطان، شیطانی کوئی چیز ان کے قریب آتی ہے، تذکروا، فوراً ان کو یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو وہ لوگ کے جو تقوی اور عدالت کی اعلیٰ ترین منازل پر فائز ہیں، ان کا مسئلہ تو آسان ہے، وہ بھی کبھی مسائل میں، پرابلمس میں، پریشانیوں میں کھل سکتے، لیکن ان کا تقوی فوراً ان کو فیصلہ کرا دے گا کہ یہ کام صحیح ہے یہ کام غلط ہے. ایک تو وہ اسلام نے طریقہ بتایا، لیکن یہ عام آدمی کے لیے تو ناممکن ہے. دوسرا طریقہ اسلام نے بتایا اختیار، جو پیغمبر کی حدیث ہے، جس میں ان کا شبہ، جب تمہارے دل میں کسی کام کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہونے لگے تو اسے نظر انداز کر دو، چھوڑ دو، ترک کر دو، ٹال دو. ایک لقمہ ہمارے سامنے آیا، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، ترک کر دو. ایک سفر کی ضرورت ہم کو پڑی، پتہ نہیں یہ سفر جائز ہے یا ناجائز، ترک کر دو. صرف اندر شبہ، جہاں شبہات کا مسئلہ، انسان کو شک و شبہ ہو رہا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ خدا کی مرضی کا ہے یا خدا کی ناراضگی کا ہے، تو چھوڑ دو. یہ احتیاط ہے، یہ بھی بہرحال واجب نہیں، لیکن مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ. لیکن بہت سے مسئلے ہیں، خصوصاً دنیاوی مسئلے کے، جو اس طریقے سے حل نہیں ہوتے، اور دین کے مسائل میں بھی کیونکہ یہ واجب نہیں تو بہت سے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے ہر چیز میں احتیاط کرنا، یعنی اگر وہ احتیاط کرنے جائیں تو بہت زحمت، ان کو زحمت سے مبتلا ہو جائیں گے. تو ہماری گفتگو ان تمام طریقوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اس لیے اگر ایک طریقہ مشکل لگے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑی زحمت میں ہم پڑ گئے، دوسرا طریقہ بھی اسلام نے بتایا. اس کے بعد اسلام نے جو تیسرا طریقہ ہم کو بتایا احتیاط کے بعد، وہ بھی بڑا مشکل طریقہ. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا کام تمہارے سامنے آئے کہ فیصلہ نہ کر سکو کہ اس کام میں اچھائی ہے یا برائی،
اچھائی اور برائی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو اب اس کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرو. ایک چیز ہوتی ہے عقل، ایک چیز ہوتی ہے نفس. اپنے نفس کے سامنے پیش کرو جو خواہشات نفسانی کا مسئلہ آپ سنتے ہیں. اگر نفس کہے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی، تو اس کام کو ترک کر دو. اور اگر نفس اس کام کو سنتے ہی کراہیت اختیار کر یہ کس پریشانی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو، یہ کیا احمقانہ کام کر رہے ہو، یہ کیا زحمت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو، تو فوراً وہ کام کر دو. جسے مخالفت النفس کے عنوان سے باقاعدہ اخلاقیات کا ایک اہم ترین اصول بنا کے اسلام نے پیش کیا. سونے کا مسئلہ ہے، محفل میں بیٹھنے کا مسئلہ ہے، سفر اختیار کرنے کا مسئلہ ہے، شادی کے طریقے کار میں بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ بھائی کھلا کام کرے نہ کرے. اگر نفس کہہ رہا ہے کر لو تو چھوڑ دو، اور اگر نفس کہہ رہا ہے کہ کس چکر میں پڑ گئے تو ضرور وہ کام کر لو. اچھا یہ تیسرا طریقہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے کہ ہر ایک کے بس میں نہیں. وہی لوگ اس طریقے پہ عمل کر سکتے ہیں کہ جنہیں مسلسل پریکٹس اور مشق کے بعد یہ پتا چل گیا ہو کہ نفس کسے کہتے ہیں اور زمین کسے کہتے ہیں. بعض اوقات نفس دھوکہ بھی دے سکتا. اس کی وہی مثال ہے جو مثلاً ایک سائنسدان کے آلات کی مثال ہے، ایک ڈاکٹر کے آلات کی مثال جس طریقے سے بلڈ پریشر ناپنے کا آلہ ہے، یا مثلاً دل کی حرکتوں کو ناپنے کا آلہ، یا اس قسم کے دوسرے آلات ہیں، یہ انسان کی جسم کی صحیح ریڈنگ و پیمائش دے سکتے ہیں، لیکن ایک اناڑی یا نیا آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہرحال اس کو تھوڑی سی ٹریننگ لینا پڑے. یا میکینک کے آلات ہے، یا انجینئر کے آلات، یہ تمام کے تمام آلات وہ ہے کہ جو حقائق کو صحیح طور پہ بتایا کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی کہ جس نے کبھی ان کو استعمال نہیں کیا، اس کے ہاتھ میں اگر اس کو پکڑا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کرے، اور اگر غلطی نہ بھی کرے تو صحیح ریڈنگ لینا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اس کے لیے مشق چاہیے، مہارت چاہیے، تجربہ چاہیے. تو خیر جس کے پاس اتنی صلاحیت آ چکی، اس کے لیے یہ تیسرا طریقہ اسلام نے رکھا کہ جس کام کے بارے میں نفس خوش ہو جائے اسے ترک کر دو، جس کام کے بارے میں نفس ناراض ہو جائے اسے ضرور کر دو. اس کے بعد پھر چوتھا طریقہ اسلام نے رکھا ہے استشارہ. زیادہ قوی امکانات اس بات کے ہیں کہ آئندہ جمعے کے درس میں ہمارا موضوع یہی بنے گا، کیونکہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ. استشارہ یعنی مشورہ لو صاحبان ایمان سے، اور مشورے کے لیے بھی اسلام نے کئی باتیں بتائی. جو معصوم کی ایک حدیث ہے جس سے انشاءاللہ جب بھی مشورے کے عنوان سے گفتگو ہوگی تو گفتگو شروع کی جائے گی کہ انا لکل استشارہ حدود، کہ ہر مشورے کی کچھ حدود ہے، اگر انسان ان کو نہ پہچانے تو کان مضرتہا اکبر من منفعتہا، تو انسان کو مشورے سے جتنا نقصان ملے گا وہ بڑا ہو جائے گا اور فائدہ کم ہو جائے گا. لیکن بہرحال ایک چوتھی چیز ہے مشورہ، اور اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اسی اہمیت کی وجہ سے اس سے بھی ایک تفریح کا عنوان بنانا لازم. اور اس کے بعد پھر پانچواں طریقہ بتایا استخارہ. تو جب انسان ایسے کاموں میں پھنس جائے کہ یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، میرے لیے فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں، تو یہ پانچ طریقے آ گئے. تقوا ہے تو وہ تقوا خود بتا دے گا، ورنہ احتیاط، یا آپ کا دل چاہے تو اپنے نفس، اگر نفس کو استعمال کرنے کی پریکٹس، نفس کی مخالفت یا مشورہ، اور یہ پانچواں مرحلہ ہے استخارہ. اب یہ استخارہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج چیز ہے، اور جیسے جیسے لوگ دین کے قریب آتے جاتے یہ استخارے کا رجحان بڑھتا چلا جاتا، اس لیے تھوڑی سی گفتگو. استخارے کے مسائل تو اتنے زیادہ کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے مفاتیح الغیب کے نام سے ایک مستقل کتاب فقط اسی عنوان پہ لکھی، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مختصر گفتگو. استخارہ جو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے. استخارے کے خود دو معنی، یہ بھی پہلے واضح ہو جائے. استخارے کے پہلے معنی ہے اللہ سے یہ دعا کرنا کہ کام میں خیر و برکت ہو، یہ استخارے کے لفظی معنی. استخارہ بلکہ ایک ذرا شفیق بات موضوع سے ہٹ کر، استخارے کے وزن پر عربی میں جتنے بھی لفظ استعمال ہوتے ان سب کے اندر طلب کا مفہوم ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں. بہرحال استخارہ یعنی اللہ سے خیر کو مانگا جا رہا، یہ جو استخارے کے اصلی معنی ہے. اس اعتبار سے تو استخارہ فقط مشکل مقام پر کرنا ضروری نہیں، بلکہ ہر کام میں استخارہ کرنا، اس کام میں پتا بھی ہو کہ یہ کام بالکل صحیح، اس میں بھی استخارہ کرنا یعنی دعا کرنا کہ اللہ اس کام میں خیر دے، اس کام میں برکت دے، اس کام میں عافیت دے. وہ تو ایک دعا، اور شاید اسی استخارے کے لیے وہ مشہور حدیث آئی جس کے بارے میں علماء میں اختلاف کہ یہ پہلے قسم کے استخارے کے بارے میں آئی ہے یا دوسرے قسم کے. میری شکائے اب حدیث قدسی ہے معصوم کے حوالے سے سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے نقل کیا شکائے اب ان یعمل الاعمال ولا یستخیر بھی. ایک بندے کے شقی اور ظالم ہونے یہ بھی شامل کہ وہ دنیا کے مختلف کام انجام دے اور کبھی مجھ سے استخارہ نہ کرے. یہ ایک حدیث ہے اور معتبر حدیث ہے کہ ایک بندہ جو شقی ہے ظالم ہے گناہگار ہے بلکہ گناہگار کا لفظ چھوٹا شقی کا لفظ اس سے بھی بڑا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اتنے ملزم کے لیے پیغمبر نے لفظ شقی استعمال کیا تو شقی ہونے کے لیے اتنا کافی کہ کام پہ کام کیے جا رہا اور کبھی مجھ سے استخارہ نہیں کرتا. تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ قرآن کھلے یا تصویر کا استخارہ دیکھے بلکہ مراد یہ کہ وہ کام کرتا ہے اور ہر کام سے پہلے مجھ سے دعا نہیں مانگتا کہ اس کام میں اس کے لیے خیر. تو یہ جو استخارہ کے اصلی معنی اصلی استخارہ تو یہی کہ اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اس کام میں خیر. یہ تو ہر واجب میں بھی ہوگا, ہم حج پر جا رہے ہیں واجب ہے ہمارے لیے, لیکن یہ دعا کر کے جائیں گے کہ اللہ ہمارے لیے اس میں خیر پیدا کرے. حرام کام کے اندر بھی یہ استخارہ ہوگا, واجب میں بھی حرام میں بھی مستحب میں بھی مکروہ میں بھی ہر کام. وہ تو خیر ایک دعا وہ ایک الگ مسئلہ. استخارے کی دوسری قسم جو اس وقت ہمارا عنوان وہ یہ ہے کہ پریشانی کی حالت میں جب وہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو کہ یہ کام کرے یا وہ کام کرے تو ایک استخارہ. یہ استخارہ ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے جو انسان کو فیصلے پر پہنچنے میں مدد دیتا. یہ چار چیزیں ابھی آپ نے سنی, ان کے ساتھ ایک چیز پانچویں ہے استخارہ. اچھا اب یہ جو دوسرا استخارہ جو مشکلات میں پریشانیوں میں یا جب ذہن فیصلہ نہ کر پائے ڈبل مائنڈیڈ ہو جائے تب جو استخارہ کام آتا وہ اس وقت عنوان ہے. اس میں بھی ایک بڑی غلط رہی, میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ موجودہ مراجے کے نزدیک تو خیر معاملہ چل جائے گا لیکن آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ان مسائل میں اختلاف کرنے والے گزشتہ مراجے گزرے تاکہ آئندہ اگر کوئی مرضی فتویٰ دے دے تو آپ کو تعجب نہ ہو کہ نئی بات کہاں سے نکل آئے. یہ جو دوسرے قسم کا استخارہ کہ پریشانیوں میں یا ڈبل مائنڈیڈ ہونے کے عالم میں یا تردد کے عالم میں تردد اس حالت میں انسان جو استخارہ کرتا, اس سے جب بھی آپ کسی مومن کے سامنے اس کا تذکرہ کریں تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس سے مراد یا قرآن ہوگی یا تسبیح ہوگی یا استخارہ سجادیہ ہوگی. جبکہ نہیں, یہ دوسری قسم کا جو استخارہ ہے جو تردد کے عالم میں انسان کی مدد کرتا اس کے اندر بھی چار مرحلے آتے ہیں جن میں سے یہ قرآن تسبیح اور استخارہ سجادیہ وہ چوتھے نمبر پہ لکھا جاتا. اس لیے کہ ہمارے متقدمین علماء میں سے بہت بڑے بڑے علماء شیخ مفید سید مرتضی ابن ادریس اور محقق طوسی یہ لوگ اس قسم کے استخارے کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے کہ تسبیح سے استخارہ دیکھا جائے یا قرآن سے استخارہ دیکھا جائے یا استخارہ سجادیہ جو کتاب سے دیکھا جاتا. اب یہ بات ایک عام معاشرے کے لیے خاطر نہیں ہوتی لیکن اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ مراجے کتنے سے اتنی بڑی بڑی شخصیات کا شیخ مفید کوئی معمولی شخصیت نہیں, محقق طوسی کوئی چھوٹے عالم نہیں, ابن ادریس سے ہندی یہ وہ عالم ہے کہ جنہوں نے شیخ طوسی کے بعد اجتہاد کو دوبارہ زندہ کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ وہ جو پریشانی میں دیکھا جاتا ہے اس میں بھی یہ قرآن یا تسبیح وغیرہ نہیں, اس سے امام کی مراد کچھ اور, جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اچھا پھر جو علماء ان استخاروں کو صحیح سمجھتے ہیں جیسے آج کل کے سارے مراجع, یہ دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رجا کی نیت سے استخارہ ہوگا لیکن بہرحال صحیح. ان میں ایک اور اختلاف ہو گیا کہ استخارہ آدمی کو خود دیکھنا چاہیے یا کسی سے دکھوا بھی سکتا. علامہ مجلسی نے ایک فہرست لکھی ہے علماء جن کی نگاہ میں استخارہ کیونکہ اپنے لیے ہے تو کسی اور سے دکھوانا جائز نہیں. وہ جو طریقہ رائج ہے کہ قرآن سے آپ نے کسی عالم سے کہا کہ استخارہ دیکھ دیجیے یا کسی عالم کے پاس کہا کہ آپ تصویر سے استخارہ دیکھ دیجیے, ایک گروہ علماء کا ہے جو کہتا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں, استخارے میں وکالت نہیں ہے, خود دیکھو استخارہ. لیکن یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو پرانے علماء تھے. بہرحال موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں, یہ چوتھی قسم کا استخارہ بھی صحیح ہے اور اس کے اندر وکالت بھی جائز ہے کہ چاہے خود دیکھے یا کسی قابل بھروسہ مطمئن آدمی سے استخارہ دکھوائے. تو خیر اب آئیے ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں. اس طرح سے یہ تو تمہید تھی کہ استخارے کی دوسری قسم, وہ پہلی قسم تو خیر ایک الگ چیز ہے کہ ہر کام میں اللہ سے خیر مانگا جائے, وہ جو دوسری قسم ہے تردد اب اس کے اندر چار طریقے اسلام نے بتائے، چار میں سے تین طریقوں کو سارے علماء مانتے، چوتھا طریقہ ہے تسبیح کا، سجادیہ کا اور قرآن کا، جس کے بارے میں آپ نے اختلاف بھی سن لیا اور موجودہ مراجع کی رائے بھی سن لی. اب وہ جو چار استخارے ہیں، یعنی اب اگر بلیک بورڈ ہو تو اس طرح سے یہ لکھا جائے کہ استخارے کا پہلے چارٹ بنایا جائے کہ دو قسم کے استخارے، پھر دوسری قسم کے استخارے کی یہ چار قسمیں ہوں. تردد کے عالم میں سب سے پہلا استخارہ تو یہ کہ انسان اللہ سے یہ دعا کرے کہ پروردگارہ یہ معاملہ میرے اوپر واضح نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو میرے اوپر واضح کر. یہ ہے استخارہ، بس یہ دعا مانگے اور پھر خدا کسی نہ کسی طرح سے واضح کرے گا. یہ دعا مانگ لینا، جیسے اس کی بہت ساری مثالیں خصوصیت کے ساتھ تعلیمات نماز میں بھی اس سے متعلقہ وہ دعا تھی، اللہم اہدنی من عندك. اجتماع میں ہم پڑھتے تو اہدنا کہتے ہیں، لیکن اصل لفظ دعا کا اللہم اہدنی من عندك، پروردگار اپنے پاس سے میرے لیے ہدایت دے دے. یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس خاندان میں شادی کروں یا نہ کروں، یہ اپنا مکان چھوڑ کر دوسرے محلے میں جاؤں یا نہ جاؤں، ملازمت چھوڑ کے کاروبار کروں یا نہ کروں. تو پہلا استخارہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگ لیجیے، اللہم اہدنی من عندك، پروردگار اپنے پاس سے میرے دل کے اندر کوئی ہدایت پیدا کر دے. میرے دل کے اندر تو نہیں، اپنے پاس سے مجھے کوئی ہدایت دے. اور صحیفہ کاملہ میں جو دعائیں استخارہ ہیں، اس کے اندر بھی مولا نے یہی کہا ہے کہ پروردگار جب میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں اور اس کام کے دو پہلو، ایک میں تیری خوشی ہو اور ایک میں شیطان کی خوشی، میں صفتک اور تیری ناراضگی، تو اپنی طرف سے میرے لیے ہدایت مقرر کر دے کہ میں وہ والا کام کروں جس میں تیری خوشی. یہ خود ایک استخارہ کہ انسان یہ دعا اللہ سے مانگے. اور جیسا کہ بعض علماء نے لکھا، اب اس قسم کی احادیث جو میں اب پڑھ رہا ہوں، اس میں جو کہ لوگ اعتراض بہت زیادہ کرتے اور اس پہلو کو بھول جاتے ہیں کہ امام کا احکام ہماری ہدایت تھی، تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو عقیدے کا مسئلہ بنا لیتے. بہرحال جیسے بعض علماء نے مثلاً شہید دست غیب شیرازی نے استعاذہ میں لکھا کہ جب امام مظلوم مدینے سے نکل رہے تو قبر رسول پہ آئے اور قبر رسول پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ پروردگارا اب جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے لیے ہدایت کو واضح کر دے، اور پھر قبر رسول سے خدا کا پیغام ملا کہ تمہیں کربلا جانا. اب بظاہر یہ روایت ہمارے اس عقیدے سے ٹکراتی کہ امام مظلوم کو پہلے سے سب کچھ معلوم تھا کہ کیا ہونے والا، لیکن وہی بات کہ جو آپ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو سنیں گے، اگر میں اپنے موضوع پر رہا، مشورے کے مسئلے میں حدیث آتی کہ مولا نے ایک مرتبہ، یہ حدیث دوبارہ آئی، مولا نے ایک مرتبہ اپنے کسی صحابی سے کسی کام میں مشورہ لیا. یہ تو بالکل معتبر حدیث ہے، تو وہ صحابی حیران ہوگا، مولا مثلی استشیر مثلک، میرا جیسا آدمی آپ جیسے آدمی کو مشورہ دے. پھر روایت کا جملہ یہ ہے کہ شبہ المغضب، میرا مولا گویا بالکل جیسے ایک آدمی آنکھ ببولا ہو جاتا ہے، غضب میں آ جاتا ہے، اس طرح سے علی کی حالت ہو گئی، شبہ المغضب غضبناک آدمی کی طرح ہو گئے، اور کہا کہ رسول خدا بھی اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن پھر کرتے وہی تھے کہ جو اللہ چاہتا. تو یہ وہی بات ہوئی کہ بعض اوقات ہماری ہدایت کے لیے معصومین یہ طریقہ اختیار کرتے. تو ایک طریقہ یہ امام مظلوم نے بتایا، اگر یہ روایت صحیح، یہ وہی ہے جو استخارہ سجادیہ میں آیا، یہ جو دعا استخارہ میں آیا صحیح سجادیہ میں، اور یہ وہی ہے کہ جو آپ تعلیمات نماز میں پڑھتے کہ یہ دعا مانگ کے انتظار کریں کہ اللہ کس طرح سے آپ کو ہدایت دے گا. یہ پہلا استخارہ. اس کے بعد دوسرا، اس کا ایک مرحلہ آگے، کہ اگر اس سے آپ کی تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی تو اس کے بعد ایک اور مرحلہ، وہ یہ ہے کہ دعا مانگی جائے کہ پروردگارا تو جو اس میں میرے لیے خیر ہے وہ واضح کر دے. اور یہ دعا مانگ، ایک تو ہے دعا مانگ کے انتظار کریں کہ ہدایت کہاں سے آتی، اور اس کا بھی کچھ، اس کی بھی کچھ وضاحت مشورے کی تقریر میں آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ دعا مانگنے کے بعد اپنے دل کو دے. یہ بھی اسلام میں ایک بہت اہم مسئلہ، ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں جو زیادہ رائج استخارہ ہے وہ یہی. تو یہ ہمارے یہاں کا بھی مسئلہ کہ یہ دعا مانگ کر اپنے دل کو دیکھو کہ تمہارا دل کہاں جا رہا، پورا یقین اور اطمینان کا مرحلہ ہو جائے. یہ دعا مانگنے کے بعد جب دل کو یقین ہو جائے سمجھ لو وہی مرضی ہے خدا. یہ دعا مانگنے کے بعد، دعا کیا ہے؟ وہی مشہور دعا، استغفر اللہ برحمتہ سیرتن فی عافیہ. البتہ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی دعا مانگ سکتے کہ پروردگارا اس مسئلے میں میرے لیے کوئی بات واضح نہیں ہو رہی، تو میرے لیے اس میں بہتری کا پہلو واضح کر دے. اردو میں آپ نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اب دیکھا اپنے دل کو. دعا مانگنے سے پہلے تو دل کوئی فیصلہ نہیں کر رہا تھا، تبھی تو آپ استخارہ کر رہے. دعا مانگنے کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل کی حالت بدل گئی اور اب پہلے شک تھا, اب دل کا اطمینان یا یقین بڑھتا جا رہا, سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی اور اسے قبول کر لیجیے. اور یہ والا جو استخارہ میں نے بتایا اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کئی معتبر حدیثیں, یہاں تک معتبر حدیث ہے کہ خود معصوم یہ استخارہ کیا کرتے. اچھا استخارے کے بارے میں ایک مرتبہ یہاں روک کے میں یہ بتا دوں کہ کیونکہ ایک ایسا گروہ بھی ہے خصوصاً ہمارے دوسرے مکاتب فکر میں جو استخارے کو بالکل غلط سمجھتا, اس لیے یہاں پہ ایک بات بتا دیجیے. مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جب میں یمن کے لیے گیا 6 مہینے کے لیے, مولا کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا گیا تھا, تو پیغمبر نے مجھے بھیجتے وقت ایک ہدایت نامہ دیا جو معصوم کو ضرورت نہیں ہے لیکن ایک طریقہ کہ جس کو نمائندہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے ہدایت دی جاتی. اس میں پیغمبر اسلام نے جو ہدایتیں دی ان میں ایک ہدایت یہ بھی کہ اے علی جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ, جب بھی کوئی کام کرو استخارہ ضرور کر لینا, اس لیے کہ ما ہار من استخار و ما ندم من استشار. جو استخارہ کرے گا وہ کبھی حیران نہیں ہوگا, جو مشورہ لے گا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. ما ہار من استخار و ما ندم من استشار, استخارہ کرنے والا کبھی حیران نہیں ہوگا ہی کیا ہو گئے, اور مشورہ لینے والا کبھی پریشان نہیں ہوگا. اور پھر مولا کا فرمان اور ہمارے یہاں اصول کافی کا چیپٹر کہ ہر امام دوسرے امام جب امامت منتقل کرتے وقت تبرکات دیتے ہیں وصیتیں کرتے, ایک وصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ استخارہ ضرور کرنا. تو معصومین کے طریقے میں یہ شامل ہے اور خصوصاً یہ دوسرے قسم کا استخارہ کہ جس کے بارے میں کیا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگے اور پھر اپنے دل کو دیکھیں. اچھا اب اس میں استغفر اللہ برحمت سیارتن فی عافیہ کی دعا مانگے تو کیا کہنا, اور اس میں طریقہ یہ بتایا گیا ہے, ایک روایت میں آیا کہ عام کاموں کے لیے 60 مرتبہ یہ دعا پڑھو اور پھر دیکھو تمہارا دل کیا کہہ رہا, اور بڑے بڑے کاموں کے لیے مکان کا معاملہ ہے, کاروبار کا معاملہ ہے, سفر کا معاملہ ہے, شادی بیاہ کا مسئلہ, 101 مرتبہ یہ دعا پڑھو. بلکہ ایک روایت میں چوتھے امام کے حوالے سے کہ امام چہارم جب کوئی کام کرنا چاہتے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے اگر عام کام, اور 200 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے اگر کوئی بہت بڑا کام. اچھا یہ تو ایک بات ہوئی. اس کے بعد پھر اس میں ایک مزید ہدایت آئی, عبداللہ ابن یسا ابن عبداللہ ہے قومی, بہت ہی ایک مشہور صحابی, وہ آتے ہیں امام کے پاس, کہتے ہیں امام کے پاس مولا اکثر ایسا ہوتا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں میرا دماغ اور دل فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کیا کروں. امام نے کہا ایسا کرو کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس وقت دعائیں استخارہ پڑھ کے اپنے دل کو دیکھو کہ تمہارا دل کیا کہہ رہا, کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب شیطان ایک مومن سے سب سے زیادہ دور ہو جاتا. تو دل کے اندر دو کپڑے ہو گئے, یہ کام کریں یا نہ کریں, ایک پہلو تو شیطانی, نماز وہ موقع ہے کہ شیطان ایک مومن سے سب سے زیادہ دور اسی وقت ہوگا, تو اس وقت اگر دیکھو اپنے دل کو تو زیادہ بہتر. تو اس حدیث کی مدد علماء نے کہا کہ استخارے کی دوسری قسم سے دعا مانگ کر اپنے دل سے فیصلہ لینا, اس کا بھی بہترین طریقہ یہ کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں استخارے کے لیے, یا یہ کہ جو نافلہ نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر سجدے میں جائیں, نماز کے بعد سجدہ کریں, یا جو نماز کا آخری سجدہ ہے تشہد سے پہلے بعد اس کے اندر یہ دعا پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا. اور نماز بھی اگر نماز شب ہو یا نافلہ صبح ہو تو کیا کہنا, یہ اہم ترین استخارہ بن جائے گا. یعنی نماز شب ہو یا نافلہ صبح کی نماز آخری سجدے چھوٹے کام کے لیے 10 مرتبہ اور بڑے کام کے لیے 200 مرتبہ استغفر اللہ برحمت ہی خیرت القیافیہ کی دعا پڑھ کے نماز کے بعد یہ دیکھیں کہ اب آپ کے دل نے کیا فیصلہ کیا. یہ بھی ایک اہم ترین استخارہ اور متفقہ استخارے میں جملہ آپ نے شروع میں سنا کہ کچھ استخاروں میں علماء میں اختلاف ہے, یہ متفقہ استخارہ اس کو تمام علماء مانتے ہیں. اس کے بعد پھر تیسرا آتا, ایک تو یہ کہ دعا مانگ کے انتظار کرے کہ کیا ہوتا, نمبر دو یہ کہ نہیں استغفر اللہ یا اس معنی کی کسی بھی زبان میں دعا مانگ کے اپنے دل سے پوچھے, نمبر تین وہ استخارہ آتا کہ جو استخارہ ہے نماز والا استخارہ, استخارہ ہے ذات الرفع جس کی اسلام میں خاصی اہمیت ہے, اس کو بھی علماء تسلیم کرتے ہیں تقریباً سارے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک 2 رکعت نماز کا مسئلہ, یہ کیونکہ اہم نماز ہے اور اہم ترین کاموں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا, اس لیے بہت مختصر اس کا بیان کہ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتا ہوں قربۃ للہ, یہ نیت کر کے بالکل ایک عام نماز پڑھنا ہے مثل نماز صبح.
مگر نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو 6 پرچیاں تیار کرنا جو بالکل ایک جیسی، ہم رنگ ہو ہم شکل، رنگ ایک جیسا ہو شباہت بھی ایک جیسی، اور اس 6 کی 6 پرچیوں پہ یہ دعا لکھنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں، اور اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھنا ہے فلاں ابن فلاں کی جگہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں، اور 3 پرچیوں پہ اس کے نیچے افن افن یعنی کرو، اور 3 پہ لا تفن یعنی نہ کرو، اور یہ 6 پرچیاں مصلی کے نیچے رکھ دینا، پھر نماز شروع کرنا، اور نماز کے بعد یا نماز کے آخری سجدے میں یا بعد نماز فوراً سجدہ کرے اور وہی دعا استغفر اللہ برحمتہ زیارت الفیافیہ 7 مرتبہ پڑھے، اور پھر بیٹھ جائیں مصلی پہ، جو زانو بیٹھے 6 پرچیاں نکالے اور پرچیاں کھولنے لگے. اگر مسلسل 3 آ جائیں افن یعنی کرو تو کر، مسلسل 3 آ جائے لا تفل نہ کرو تو نہ کرو، اور اگر 1 میں کچھ آئے اور 2 میں کچھ آئے تو نہیں، ابھی اکثریت نہیں دیکھیں گے، صرف 5 پرچیاں کھولے، یعنی 3 پرچیاں مسلسل 3 پرچیاں کسی ایک کام کی آنا چاہیے. اگر 3 میں مسلسل آ گیا کرو اچھا کام، نہ کرو برا کام. کچھ لایا 1 میں آیا کرو، 2 میں آیا نہ کرو، یا 2 میں آیا کرو 1 میں آیا نہ کرو، ابھی نہیں، اب مزید 2 پرچیاں نکالے، اور جس وقت 3 آ جائے کرنے کی یا 3 آ جائے نہ کرنے کی وہ کام کرے یا نہ کرے، اس کے مطابق یہ ہے استخارہ ذات الرکاب کہ جس کی اہمیت بہرحال اسلام میں خاصی زیادہ. اس کے بعد پھر آتا ہے 4 نمبر کا استخارہ تسبیح سے یا سجدہ. استخارہ نمبر 4 ہے یہ، تو پہلے دعا مانگ کے انتظار ہدایت، نمبر 2 دعا مانگ کر دل کی طرف رجوع، نمبر 3 دعا مانگنے کے ساتھ نماز کے بعد پرچیوں کے ذریعے، یہ تو مستحب نمازوں میں سے، اور نمبر 4 پھر یہی کہ انسان قرآن سے یا تسبیح سے استخارہ دے گی. اور تسبیح کے استخارے کا طریقہ جو کہ آسان ہوتا، اس لیے عوام کے لیے تو وہی طریقہ مناسب، اگر کوئی خود استخارہ دیکھنا چاہے، یہ 3 مرتبہ دروپ اول میں پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ برحمت کی اختیارات بھی آپ دیا، 3 مرتبہ یہ دعا، اور پھر 3 مرتبہ درود، اور تسبیح کے دانوں پہ ہاتھ ڈالا، جہاں پہ ہاتھ گیا وہاں سے لے کر تسبیح کا جو آخری سرا جہاں سے تسبیح شروع یا ختم ہوتی ہے وہاں تک دانے گرے، اگر آخر میں 1 بچا 2 کر کے گرے، اگر آخر میں 1 بچا تو کام بہت اچھا ہے، اور اگر آخر میں کوئی نہ بچا تو کام برا. یہ استخارہ ہے تسبیح کا. لیکن استخارہ قرآن، وہ علماء کے جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ ہمارے جتنے بھی موجودہ اور گزشتہ 100-200 سال کے علماء سب اس سے قائل ہیں کہ یہ بالکل صحیح استخارہ قرآن. بہرحال تسبیح کے استخارے سے ان معنوں میں بہتر مانا گیا کہ استخارہ تسبیح میں تو 1 فیصلہ ہوتا ہے ہاں یا نہ، وہ بہت مناسب ہے ایسے آدمی کے لیے کہ جس کو مزید ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جانا، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ ایک جواب دے جائے کروں یا نہ کروں، اس کے لیے تو بہت ہی آسان اور سادہ. یا ایسا آدمی کہ جو ایسے مقام پر ہے کہ کہیں جا نہیں سکتا اور فوری فیصلہ کرنا، اس کے لیے سب سے آسان استخارہ قرآن کو اس اعتبار سے زیادہ ترجیح حاصل کہ اس میں ہاں اور نہ والے جواب نہیں آتا، بلکہ تھوڑی تفصیل آتی. بہت سے کام ایسے کہ ہاں اچھا تو ہے آپ کے لیے، لیکن شروع میں بڑی زحمت ہو، اب اگر آپ تیار ہیں زحمت کے لیے تو کر لیجئے، تیار نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے. یہ ساری تفصیلات استخارہ قرآن کے اندر آیا کرتی. لیکن استخارہ قرآن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ایسا آدمی یہ دیکھے کہ جسے باقاعدہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ قرآن کو سمجھ کر دی، ترجمے کی مدد سے اگر کوئی استخارہ دیکھتا ہے تو وہ 90% ہی ٹھوکر کھائے گا، ٹھوکر ان معنوں میں کہ قرآن میں پیغام کچھ آیا ہے وہ کچھ اور سمجھے گا. یا بعض ایران میں چھپے ہوئے قرآنوں اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ استخارہ اچھا ہے یا برا، لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ جو آیت کا پورا مفہوم وہ اس میں واضح نہیں ہو رہا. اب جیسے میں نے ایک مثال دی کہ وہ استخارے کہ جس میں یہ اب دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کبھی استخارے میں نکل آئے، آپ ایران کے چھپے ہوئے قرآن میں دیکھیں گے کہ بہت اچھا، بلکہ ہم کسی آدمی سے اگر پوچھ رہے کہ بھائی میں نے استخارہ دیکھا بسم اللہ ہے، وہ کہے گا یہ بہت ہی اچھا استخارہ، مگر نہیں، جو لوگ اس کے ماہر ہیں، یہ فن ہے باقاعدہ روحانیت کی ایک شاخ ہے، ان سے پوچھیں وہ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اچھا استخارہ ہے نہ برا استخارہ. یہ استخارہ کیا ہے کہ اس کام کا نتیجہ خدا نے تم کو نہیں بتایا، اللہ کا نام لے کے کر لو، اس کے اندر نہ اچھائی ہے نہ برائی، لیکن میں نے جس آدمی سے یہ پوچھا
کبھی قرآن کھولا اور کوئی استخارہ جو معلوم کرنے آیا ہے وہ قریب بیٹھا, بسم اللہ دیکھا وہ اچھل پڑا تھی, تو بہت اچھا کام ہے کہ بسم اللہ کر لو, لیکن نہیں یہ اچھا نہیں, برا بھی نہیں, یہ بس ایسا ہے کہ خدا نے وضاحت نہیں کی کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا. یا مثلا ایک پورا ایک علم ہے, اور میں یہ تو نہیں چاہ رہا کہ ساری باتیں یہاں پہ بتا دوں پھر ہم لوگوں کا کام کیا رہے گا, لیکن ایک تو اس لیے نقطے میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو ایک خوب یا بد لکھا ہوا آ جاتا وہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے. مثلا سورہ یوسف یا فلم عرفانیات کی ایک شاخ ہے, اس میں استفارہ اس کے اندر عام طور پہ جو آیتیں نکلتی ہیں ایک تقریباً اصول سا ہے, کچھ آیتوں میں یہ اصول ٹوٹا ہے لیکن زیادہ تر یہ اصول کہ سورہ یوسف کی اگر آیتیں نکلتی تو اس کام کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوگا, ابتدا ہمیشہ خراب ہوگی, بڑی زحمتیں اور بہت پریشانیاں لیکن نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوگا. جو چھپے ہوئے آتے ہیں خوب اور بد, اس میں تو صرف آیت کے مفہوم کو دیکھ کے لکھ دیا جاتا, اور اس میں بھی وہ یہ نہیں لکھ سکتے خوب اور بد, یہ دو لفظ آتے ہیں چھپے میں قرآن, یہ نہیں لکھ سکتے کہ یہ کام کا آغاز اچھا ہے انجام برا ہے یا انجام اچھا ہے اور آغاز برا. اس اعتبار سے خود استفارہ اس آدمی کے لیے بھیجنا کہ جو صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا یا چھپے ہوئے قرآن پہ اکتفا کر رہا, یہ حرام تو نہیں ہے, ناجائز تو نہیں ہے, گناہ تو نہیں, لیکن جو مقصد استخارہ ہے شاید وہ پورا نہ ہو. اور پھر جو آدمی جانتا بھی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا, خالی ترجمہ جان لینا کافی نہیں, اس کے اندر ایک مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا شہید دستے صاحب شیرازی علیہ رحمۃ ایک واقعہ لکھتے ہیں, اسپہان کے ایک آدمی کا جو بیمار پڑا اور عربی وغیرہ جانتا ہے قرآن پڑھ لیتا, وہ بیمار پڑا, اسے بد ہضمی ہو گئی, بیمار تھا وہ اور علاج ہو رہا تھا, اس کا ٹھیک ہو رہا تھا. ایک مرتبہ اسے ایک مومن کے یہاں سے دعوت آئی, اور ایسی دعوت کی بہت اصرار کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا, شریک ہونا پڑے گا. اب یہ بیچارہ بڑا پریشان, ایک طرف تو جو سوئے ہضم یا بد ہضمی کی بیماری میں اس سے مبتلا ہوں اور آہستہ آہستہ کچھ ریکوری ہو رہی, اور دوسری طرف یہ دعوت آئی ہے تو مومن کی دعوت, پھر جاننے والا رشتے دار بہت اصرار کے ساتھ سب لوگ آ رہے, متردد ہو گیا جاؤ کیا نہ جاؤ. تو اس نے ایک مرتبہ قرآن کھولا, قرآن کھولا تو سورہ نحل کی آیت نکلی کہ کلی نرف سمارات, وہ جو حکم ہے شہد کی مسی کہ جاؤ باغ میں چلے جاؤ اور جتنے بھی پھلدار درخت ہیں سب سے کھاؤ. اب یہ جو آیت اس نے دیکھی, کلی سیمائے امر حکم ہے کھاؤ نرف سمارات, سمر ملتے پھلدار درختوں میں سے, تو یہ استفارہ بڑا اچھا ہے, حکم آیا ہے کھانے کا, دعوت میں جانا چاہیے, اور دعوت میں وہ گئے اور جتنے بھی ڈشز تھی کیونکہ وہاں بھی جمع کا سیوا منت سمارات ایک درخت سے نہیں سمارات سے کھاؤ سارے درختوں سے, تو سب کو کھایا. اس کے بعد آئے لازمی طور پر بیماری اور بڑھ گئی اور انتقال ہو گئے, بیماری بڑھ گئی اور اسی میں انتقال کر گئے. اب لوگ پریشان جن کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ استخارہ اچھا آیا اس پر عمل کرنے کا نقصان ہوا. استحال کے جو مرجع کی حیثیت رکھنے والے عالم سے جب ان کو اطلاع ملی اور انہوں نے تفصیل معلوم کی تو کہا کہ اس آدمی نے دھوکہ کھایا, قرآن نے ان سے نہیں کہا تھا کہ تمہیں کھانا شہد کی مکھی سے کہا تھا, اگر جتنا کھاتے ہر کھانے میں جتنا شہد کی مکھی کھاتی مقدار کوانٹٹی اتنا رکھتے تو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. یہ تو خالی ایک حکم پڑھ لیا کہ کھانا, مگر یہ تو دیکھو کہ کھانے کے ساتھ خود بخود علم معنی اور بیان کا مسئلہ ہے کہ قرینہ ہے, کنایا ہے, اشارہ کہ شہد کی مکھی کو بتایا جا رہا تو اتنی مقدار ہی میں کھانا. اب قرآن کا ترجمہ ہی نہیں قرآن کی آیت بھی سمجھ رہے, مگر خالی آیت کا سمجھنا بھی بیکار ہو گیا, معاذ اللہ ان معنوں میں کہ وہ استخارے میں خدا کہہ کچھ رہا تھا کہ جاؤ مومن کی دعوت کو رد نہ کرو, اس کے دل کو نہ توڑو, مگر صرف اتنا کھاؤ کہ جس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. اور انہوں نے کھانے کو سمجھ لیا کہ پورا کھانا, تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس وقت جو آدمی استخارہ دیکھ رہا اس کے سامنے یہ تمام مسائل ہونے چاہیے. شادی بیاہ کے اندر جس استخارے کا تذکرہ ہوا, میری گفتگو خاصی لمبی ہو گئی لیکن ایک ایسا موضوع تھا کہ اگر میں بیچ میں چھوڑ دیتا تو پھر وہ لطف اور مزہ نہیں آتا جو ایک مسلسل کرتے میں آ گیا کہ اب کس مقام پہ شادی بیاہ کا استخارہ. اب آئیے ہم اپنے موضوع سے گفتگو کو ملا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ یہ کہا گیا کہ نکاح کے موقع پر انسان کے لیے مستحب ہے کہ نماز پڑھے اور نماز کے بعد دعا مانگے, اور پھر میرا جملہ تھا کہ نماز کے بعد دعا یہی وہ استخارہ ہے جس کی تاکید شادی کے لیے آئی. یعنی اب وہ جو آپ نے ابھی دیکھا کہ پہلے نمبر کا استخارہ اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ اس رشتے میں برکت دے, اور پھر دوسرے نمبر کے استخارے کی پہلی دو قسمیں کہ انسان نماز کے بعد دعا مانگے کہ خدا بندہ مجھے ہدایت بھیج دے رشتے کے بارے میں, یا یا خود کہے کہ خداوندہ میرے دل کو ایک قوت فیصلہ عطا کر اور پھر اس کے بعد دیکھے کہ اس کا دل کیا کہہ رہا. ہاں یہ میں نہیں کہتا کہ شادی کے لیے استخارہ قرآن غلط خود آیت اللہ ہے کوئی اور امام خمینی بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی آ کر اسے کہے, لیکن جو زیادہ تاثیر ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم رجحان دیکھ رہے ہیں, اور وہ استخارہ جو شادی کے لیے روایتوں میں آیا قربتن والا وہ یہ استخارہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگو, خدا سے خیر بھی طلب کرو اور اس خاص رشتے کے بارے میں بھی خدا سے کہو کہ خدا ہدایت دے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ یا تو کہو خدا ہدایت دے یا وہ اپنے دل والی ہدایت خدا سے مانگو. یہ وہ اہم استخارہ, اس کے ساتھ قرآن کا استخارہ دیکھے تب بھی کوئی حرج نہیں, لیکن کیوں عام مفہوم لے وہ جو قرآن کا استخارہ دیکھے حرج نہیں. یہ میں موجودہ مراجے کے بدلے میں کہہ رہا ہوں, بعض پرانے مراجے تو اس کو غلط کہہ چکے. آج کل مثلا کچھ یہی دس سے کہتے شیرازی جن کا نام خاصا معروف ہے اس لیے حوالہ دے رہا ہوں, وہ بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے اگر کہ مرضی نہیں تھے مگر فقیر وہ کہتے تھے کہ یہ حرام کاروبار کے لیے قرآن کا استعمال کرنا, شادی کے لیے قرآن کو استعمال کرنا. لیکن خیر یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, اس میں آپ مرضی کی بات مانیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اتفاقی کو جو چھوڑتے جو عام طور پر آپ دیکھیں کہ نہ کوئی لڑکی اس قسم کا استخارہ کرتی ہے نہ ہی شاید کوئی لڑکا کرتا ہو الا ماشاء اللہ, بہت ہی کم لوگ بشاد و کل معلوم. اور یہ سطح کا مسئلہ کہ جو چیز بہت کم ہے وہ تو گویا ہوتی بھی نہیں معاشرے میں, تو یہ عام طور پہ جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ میں نے خصوصی گفتگو کی تھی. اور کیونکہ بعض علماء اس بات کے قائل کہ استخارہ جو ہے وہ مشورے کے بعد آتا, یہ بھی ایک نظریہ کہ مشورہ پہلے اگر مشورے سے طے نہ ہو سکے, مشورے میں معارضہ ایک آدمی مشورہ دے رہا ہے کہ کرو اتنا ہی متدین اور دیندار دوسرا کہہ رہا ہے نہ کرو پھر استخارے کا مرحلہ, اس لیے مشورے کے عنوان پر بھی گفتگو بہت ضروری. اور اب تک اس عنوان پر ہماری کوئی مستقل تفریح نہیں ہوئی. شادی میں بھی مشورہ بہت اہمیت رکھتا, وہ مسئلہ اکثر آتا ہے کہ غیبت تک جائز ہو جاتی, تو اس عنوان پر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ جمعے کو تفریح ہو جائے. لیکن کیونکہ آج مسائل کا وقت 15 منٹ بچ رہا, اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئندہ مسائل زیادہ ہو تو اس کے بعد والے جمعے کو, لیکن بہرحال اسی مہینے میں اس اشارے کے عنوان پر بھی گفتگو ہو جانا چاہیے. اب یہ جو ہماری تفریح آج لمبی ہوگی اس کی مطلب یہی تھی کہ پورا مسئلہ شادی کا ہے اور 2 ہفتے مسلسل مسائل بیان ہوئے, اس اعتبار سے آج میں نے چاہا کہ ان لوگوں کی بھی خواہش پوری ہو جائے جو مسائل سے اتنی دلچسپی نہیں رکھتے. اب آئیے ہم ایک مرتبہ اپنے اسی عنوان کو آگے بڑھائیں جہاں تک گزشتہ ہفتے کا بریک پہنچی, اور مسائل کا وقت کم کرنے میں ایک اور مسئلہ تھی وہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے مسائل, اب جن مراحل سے ہم جا رہے ہیں تو کچھ ایسی باتیں بھی آئیں گی کہ جو ایسے شخص کے لیے جو بہت ہی ناواقف ہے ان باتوں سے, یا بچہ ہے یا اس کا ذہن ناپختہ ہے, ان چیزوں کو سننا مناسب نہیں ہے. تو یہ اس تقریر میں ایسا کوئی مسئلہ نہ لے پائے, اس سے تھوڑا وقت میں نے مسائل کو اور گھٹا دیا, بس یہ ایک جملہ کافی ہے. بات ہو رہی تھی کہ نکاح کرنے کا اسلام نے کیا طریقہ بتایا, تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ بتائی تھی کہ اسلام نے نکاح کے اندر کچھ تو واجبات رکھے ہیں اور وہ واجبات اتنے واضح ہیں کہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت مختصر یہ میں نے بتایا تھا کہ لڑکا راضی ہو, لڑکی راضی ہو, لڑکی کے والدین راضی ہو, لڑکی خالی. خالی تو مطلب یہ کہ اس وقت وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو, اگر خدا نخواستہ طلاق یافتہ ہے تو صحیح طلاق ملی ہو, خدا نخواستہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عزت اس نے مکمل کر لی, اور پھر دونوں کے درمیان سیدھے پڑھے جائیں. سیدھے پڑھنے کا اس کے اندر کچھ تیزی آئیں گی, یہ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم اس کو بیان کریں گے. مستحبات کچھ اسلام نے بتائے, مستحبات وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ عمل کریں تو اپنا ہی فائدہ. 8 مستحبات تھے کہ جن کا تذکرہ ہوا تھا کہ ایک دم سے شادی نہ کی جائے بلکہ پہلے باقاعدہ طور پہ رسمی طور پہ فارمل وے میں ایک پیغام بھجوایا جائے, پھر لڑکی کو معین کرنے سے پہلے نماز پڑھی جائے, اور تیسرا یہ کہ نماز کے بعد وہ دعا مانگی جائے جو استخارہ کہلاتی ہے, جس کی آپ نے آج کو اپیل سنی. چوتھا یہ ہے کہ نکاح کی سیخوں سے پہلے خطبہ ضرور ہو. 5واں مستحب یہ ہے کہ نکاح خصوصاً نکاح دائمی چھٹکے نہ ہو, الگ اعلان ہو. 6 یہ ہے کہ اس کے گواہ ضرور رکھے جائیں خصوصاً نکاح دائمی کے. 7 یہ ہے کہ رات کو ہو, اور 8 یہ کہ اس کے ساتھ ولیمہ ضرور ہو. پھر ولیمہ جو ہو اس کے بارے میں ایک بات آ گئی تھی کہ ولیمہ جن 5 مقامات پہ اسلام نے بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیا, اس میں ایک یہ شادی کا مسئلہ, اور اس میں بھی 5 مسئلے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ولیمہ ایک دن یا 2 دن ہونا چاہیے, اس سے زائد حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. دوسرا یہ کہ ولیمے یہ کوشش کی جائے کہ خالی امیر لوگ نہ آئیں یا صرف فقیروں کو بلائیں یا ملے جلے مجلے کو بلائیں. اور تیسرا مستحب یہ ہے کہ صاحبان ایمان کو دعوت دی جائے, مومنین کم سے کم 10 ہو جائے. چوتھا مستحب یہ ہے کہ ولیمے کی جب دعوت دی جائے تو لوگ مومن خاص طور پر اس دعوت کو ضرور قبول کریں اور ضرور کچھ کھائیں. اور پانچواں اور آخری مستحب اس سلسلے میں یہ تھا کہ ولیمہ یا تو نکاح کے بعد ہو یا رخصتی والے دن. یہاں پچھلی تفصیل میں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ولیمے میں کہا گیا تھا چاہے نکاح سے پہلے ہو یا نکاح کے بعد ہو, لے ولیمہ مستحب یہ ہے کہ نکاح کے بعد ہو, قبل نکاح نہیں. اور اسی طرح رخصتی والے دن ہو تو یا عقد کے بعد ہو یا رخصتی والے دن. یہ رخصتی کا مطلب رخصتی نہیں بلکہ جو شوہر اور بیوی کی پہلی رات ہوتی ہے اس کے لیے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. کہ بعض چیزوں کی وضاحتوں کی نہ ضرورت ہے نہ مناسبت ہے. اچھا, ایک بات ضمن آ گئی تھی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کے بارے میں دن کو کرنا بہتر,
لیکن ولیمہ مراسی کے نزدیک یہ
گزشتہ چند مسائل کی میں نے تکرار کی لیکن بہت مختصر کر کے تاکہ آج کی گفتگو کا سلسلہ ایک مرتبہ ذہن کے اندر ساری باتوں کی وضاحت کے ساتھ جاری. تو اب کس طرح کچھ مستحبات ہیں نکاح کے, اسی طرح سے نکاح کے کچھ مکروہات ہیں. اچھا, نکاح کے جو مکروہات ہیں یعنی وہ چیزیں کہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا آئندہ زندگی, اور اگر آپ ان کی مخالفت کریں گے تو نہ کوئی گناہ ہوگا نہ کوئی حرام ہوگا لیکن نقصان ضرور ہوگا, اور یہ کہ آپ نے ثواب کو ہاتھ سے کھو دینا یہ بھی ایک نقصان ہے. اچھا, یہ جو نکاح کے مکروہات ہیں ان سب کا تعلق دراصل تاریخوں سے, اور یہی ایک بڑا مسئلہ. تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے مکروہات میں وہ اتنا مشہور کہ بغیر کہے ہر ایک کے ذہن میں ہوگا کہ ان تاریخوں میں نکاح کرنا مکروہ ہے کہ جب قمر در افرغ ہو, چاند جو آسمان سے اپنا سفر طے کرتا. اس کے لیے علم حیض کے ماہرین 12 حصے کیے ہیں اور ہر حصے کو ایک نام دیا. اس میں سے ایک حصے کا نام ہے عقرب, بچھو, عقرب کے معنی بچھو. ایک حصے کا نام دیا ہے کہ یہ عقرب جب چاند آسمان پر چلتے چلتے اس علاقے سے گزرنے لگے تو وہ کہلاتا ہے کہ قمر اس وقت عقرب یعنی بچھو کے حصے سے گزر رہا. وہ تاریخیں حساب کتاب لگا کے اس کا فیصلہ ہوتا ہے, باقاعدہ اس میں کیلکولیشن ہے, اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ قمر در عقرب کب ہو رہا. اس مسئلے میں بعض اوقات بلکہ ہمارے پاکستان میں حساب کتاب لگانے والوں میں اکثر اختلاف ہو جاتا, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا, کیونکہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس مسئلے کا تعلق تو علم حیات کے فلکیات کے ماہرین سے, وہ یہ بتائیں گے کیلکولیشن لگا کر کہ قمر کا عقرب ہے. کس اعتبار سے قمر کا عقرب کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ یہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ تاریخ صحیح ہے, یا دو آدھے یا ایک آدھے, یا قابل بھروسہ گواہی دے دے کہ آج کل قمر در عقرب ہے, یا یہ کہہ دے کہ فلاں جنتری زیادہ صحیح ہے, یا یہ کہ شیعہ ہو یعنی شہرت و معاشرے میں کہ فلاں جنتری کا یا فلاں حساب لگانے والے کا حساب بہتر ہوتا. وہ فیصلہ آپ کو کرنا, اور سب سے بہتر اس میں یہ کہ اگر کوئی بڑی مجبوری پیش نہ آئے تو جو آگاہی کا جملہ, اگر کوئی بڑی مجبوری پیش نہ آئے تو ان تمام تاریخوں سے انسان پرہیز کرے جس میں قمر در عقرب ہو رہا, کیونکہ احتمال ضرر ہے, احتمال ضرر سے بچنا بھی ایک اچھی چیز. یہ میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا کہ میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً جتنی جنتریاں چھپتی ہیں بہت کم ایسی ہیں دو جنتریاں کہ جن کی تاریخیں ایک دوسرے سے مل جائے. کیلنڈر پر بھی ہوتا ہے, جنتری پر بھی ہوتا, تو یہ آپ کی مرضی پر, اگر آپ کو کسی ایک پر بھروسہ ہے تو اس پہ عمل کریں, ورنہ بہتر یہ ہے کہ جتنی آپ کے نالج میں آ جائے, پورے پاکستان کی جنتریاں تو آپ کو نہیں پتا چلیں گی, جتنے آپ کی اطلاع میں آ جائیں ان سب کی پابندی آپ کریں. یہ قمر کا رکھ رہا کیونکہ شادی کی زندگی شروع ہونے کے بعد بھی کئی مرتبہ اس کا مسئلہ پیش آتا ہے, اس لیے ذرا میں نے یہاں تفصیل بتا دی, اور ضرورت محسوس ہوئی تو بعد میں اس کی مزید تشریح ہوگی. قمر در عقرب کے موقع پہ شادی کرنا صلاحیت رکھتا نکاح کرنا, اور قمر در عقرب کے بارے میں اور بہت سی روایتیں کہ جب چاند اس مخصوص حصے سے گزرتا تو اس وقت زمین پر بہت سارے اثرات اس کے پیدا ہوتے. یہ کوئی توہمات والا مسئلہ نہیں یا شبور والا مسئلہ نہیں, یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ چاند اپنے اثرات زمین پہ ڈالتا. یہ جوار بھاٹا جو ہوتا ہائی ٹائٹ اور لو ٹائٹ, یہ چاند کی وجہ سے ہوتا, اسی طرح فطرت انسانی پر اس سے فرق پڑتا. دوسرا مکروہ یہ ہے کہ نکاح بدھ کے دن رکھ دیا جائے, یہ بھی انتہائی کراہیت والا عمل ہے.
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح محاق میں نہیں ہونا چاہیے. محاق یعنی نیم بڑی ہے الف اور فا. محاق محاق ان تاریخوں کو کہتے ہیں جو ہر مہینے کے آخر میں واقع ہوتی اور جن میں چاند چھپ جاتا, دکھائی دینا بند ہو جاتا. 29 کا مہینہ ہو تو 2 دن اور 30 کا مہینہ ہو تو 3 دن چاند نظر نہیں آتا. 26 تک نظر آتا ہے, کبھی 27 تک. بہرحال مہینے کے آخری 2 یا 3 راتیں جس میں چاند نظر نہیں آئے گا, ان راتوں میں بھی نکاح کرنے سے بچا جائے. یہ کراہیت والا عمل ہے, حرام نہیں. اور نمبر 4, وہ 7 تاریخیں جو مشہور ہیں کہ یہ نحوست والی تاریخیں جس میں نحس اثرات زیادہ ہوتے, ان 7 تاریخوں میں بھی انسان نکاح نہ کرے. 7 تاریخیں اسلام نے بتائی ہیں, ہر مہینے کی 3ویں اور 5ویں, پھر ہر مہینے کی 2ویں اور ہر مہینے کی 16ویں, اور پھر ہر مہینے کی 21ویں 24ویں اور 25ویں. یعنی جو فرسٹ 10 ڈیز ہوتے پہلا اشرا, اس میں 3 اور 6 3 اور 5, جو دوسرا اشرا ہوتا ہے اس میں 3 13 اور 16, اور تیسرے اشرے میں 21 24 اور 25. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بہت ساری باتیں آپ کو کتابوں میں بکھری ہوئی نظر آئیں, لیکن کیونکہ ہم نے اپنے آپ پر ایک پابندی لگائی ہوئی کہ ان تقاریر میں صرف آیت اللہ خمینی اور امام خمینی جس روایت کو اور جس بات کو صحیح مانتے ہیں اس کا تذکرہ ہو, اس لیے میں اسی کی پوری پوری پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود رکھتا ہوں. تو 7 تاریخیں ہر مہینے میں ایسی جن کو مراجع کی نگاہ میں بھی معتبر روایت کی وجہ سے نحس قرار دیا گیا ہے, محفوظ قرار دیا گیا. 3, 5, 13, 16, 21, 24 اور 25 یہ 7 تاریخیں ہوئی. اس کے بعد پھر ان کے علاوہ جتنے بدھ آ رہے ہیں مہینے میں وہ, اور پھر مہینے کی آخری بھول یا 3 تاریخیں. اس کے بعد جو تاریخیں بچی ان کے اندر اور ان میں بھی اگر کبھی قبر درخوا پڑ گیا تو وہ تاریخیں نکالی جائے, پھر انسان ایک فیصلہ کر. ولادت کی تاریخوں کی جانب میں عمدن توجہ نہیں دے رہا ہوں, اس لیے کہ وہ ایک بڑا جذباتی مسئلہ, لیکن بات بہرحال اپنی جگہ یہی کہ ان تاریخوں سے آپ کو مطلقاً اجتناب کرنا چاہیے. یہ تو ہو گئی نکاح کی مکروہ تاریخیں یا نکاح کے مکروہات. اب اس کے بعد ہمارے یہاں فقہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان جب شادی کرے تو اپنے شریک حیات کا انتخاب ان چیزوں کو دیکھے کرے. اس سلسلے میں بھی میں وہی معذرت کروں گا آپ سے کہ بہت ساری حدیثیں اور روایتیں محرم کی مجالس میں اور اشروں میں بیان ہوتی رہتی ہیں, اور کم و بیش انہی روایتوں میں سے کچھ کو علماء نے معتبر مانا. ایک تکرار تو آپ کو محسوس ہو, لیکن یہ تکرار ایسی ہے کہ فقہ سے اس کا تعلق ہے, اس لیے اس کو سن لیا جائے. شریک حیات کا انتخاب, نکاح کا طریقہ, اور اس میں ولیمے کا لفظ آ گیا, اس میں ولیمے کا طریقہ بھی اس کے ساتھ میں نے بتا دیا, ورنہ ابھی ولیمے کا مرحلہ کہاں آیا, ابھی تو انتخاب ہو رہا ہے شوہر اور بیوی کا, وہ ساتھ ساتھ ہے, اس لیے میں نے بتا دیا. اب اس کے بعد ایک مسئلہ کہ فقہی اعتبار سے, باقی اپنی مصلحتیں تو انسان دیکھے گا, فقہی اعتبار سے اپنی لڑکی کے لیے کیسے شوہر کا انتخاب کرنا, اور ایک شخص خود اپنے لیے کیسی بیوی کا انتخاب کرے. اسلام کا طریقہ عام طور پہ یہی جملہ ہے جو میں نے بتایا, کیونکہ اسلامی معاشرے کے اعتبار سے لڑکی کے لیے بہت کم مواقع ہوں گے کہ وہ انتخاب کرے, عام طور پر اس کے بزرگ انتخاب کریں گے. تو جملہ یہ آتا ہے کہ لڑکی والے کس لڑکے کا انتخاب کرے, اور اسلام کے اعتبار سے لڑکا کیونکہ بہرحال 100% خود مختار ہے, اس لیے اس سے کہا جاتا ہے, اس کے بزرگوں سے نہیں, اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس لڑکی کا انتخاب کرو. جہاں پہ بات بزرگوں کے ہاتھ میں ہو تو یہی شرائط بزرگوں کے پاس کری جائے. تو کیونکہ جس لڑکی سے شادی کی جائے اس میں تقریباً 18-19 باتوں کا خیال رکھنا بڑی تاکید کے ساتھ آیا. روایتیں تو ایسی ہیں جس میں تقریباً 40-50 صفتیں بتائی گئی, لیکن جو مراجع کے نزدیک معتبر. اور لڑکی جب شوہر کو دیکھے, یہ لڑکی والے, تو اس میں خصوصیت کے ساتھ 7 باتوں پر تاکید کی گئی. اس لیے پہلے میں لڑکی والا مسئلہ بتا دوں, 7 باتوں کا بیان, وہ روایت بہت لمبی ہے, آج شاید آ بھی نہ سکے. لڑکی یا لڑکی کے والدین یا لڑکی کے بزرگ جو بھی اپنی لڑکی کے لیے کسی رشتے کا انتخاب کر رہے, ان کے لیے یہ حکم آیا کہ 7 قسم کے لڑکوں سے شادی کرنا انتہائی مکروہ. جن لوگوں سے شادی حرام ہے وہ تو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں. یہ مسئلہ آپ کے معاشرے میں کم پیش آتا بلکہ نہیں پیش آتا, کہیں کہیں پیش آ جاتا ہے, اس لیے اس میں سے 2 باتیں بتا دوں. تفصیل تو بعد میں ابھی یہ بات آئے گی کہ ایک تو یہ کہ لڑکی کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ کسی بھی غیر مسلمان سے شادی کرے، چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے وہ غیر اہل کتاب ہو، کیونکہ اس دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں مومن لڑکیاں ہندوؤں سے یا عیسائیوں سے شادیاں کر رہی ہیں، تو عیسائیوں سے شادی کرنے والیوں میں یہ غلط فہمی پائی گئی ہے کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، اور میں نے خود دیکھا اس غلط فہمی کو، اس لیے کہ مرد کے لیے تو اہل کتاب کا مسئلہ آتا لیکن مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی غیر مسلم سے شادی کرنا، خاص وہ غیر مسلم ہندوؤں کی طرح سے پورا پورا کافر ہو یا اہل کتاب کی طرح سے ہو، نہ عیسائی سے نہ یہودی سے، ہر وقت وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر لڑکا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا چاہے ایسا ہی مسلمان جیسے مسلمان ہم سب ہیں کہ کسی بھی دین کے مسئلے پہ عمل نہ کرے، نہ نماز نہ روزہ نہ گاڑی، کیونکہ جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اس کو لوگ زیادہ پکڑتے، اس سے بڑے گناہگار مسلمان معاشرے میں پڑے ہیں تو ان کو ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے میں نے جملہ کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد چاہے ایسا ہی مسلمان بنے جیسے 99% تب بھی اس کو مسلمان مان لیا جائے گا اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اگر وہ اپنے دین پر باقی ہے یا کوئی دین کو نہیں مانتا اس سے تو شادی حرام، بہت سے مردوں سے حرام ہے لیکن خصوصیت سے اس کا تذکرہ. نمبر دو، جو مرتد، جو آدمی مرتد ہو جائے دین کے کسی ایسے ضروری مسئلے کا انکار کر دے کہ جس کا ماننا واجب ہے وہ کافر، جیسے کوئی نماز کو نہ مانے، بالکل حجاب کو نہ مانے، بہائی مرد ہو آدیانی مرد ہو، اس قسم کے ان سے بھی شادی کرنا حرام ہے چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مرتد جو ہے یہ. تیسرا مسئلہ آپ کو بہت عجیب لگے گا لیکن کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ کس مختصر سے مجلس بھی ایسے لوگ ہیں جن کے خاندانوں میں یہ مسئلہ آیا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، ایسے مرد سے شادی کرنا حرام ہے کہ جس مرد کے نکاح اس عورت کی کوئی بہن پہلے سے موجود اور نہ طلاق ہوئی ہے نہ اس کا انتقال ہوا. بڑی عجیب بات ہے، اسلامی معاشرے میں ہر آدمی جانتا کہ دو بہنوں کا نکاح ایک مرد سے جائز نہیں، لیکن اس مختصر سمجھنے میں مجھے معلوم کہ ایسے خاندان ہیں کہ جو خود براہ راست نہیں لیکن ان کے خاندان میں لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور بالکل جہالت کی وجہ سے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. یہ تیسرا مسئلہ ہوا. چوتھا مسئلہ حرام کے سلسلے میں، اگرچہ اس کی ضرورت فی الحال نہیں لیکن یہ غلط فہمی بڑھ رہی ہے اس لیے میں بتا دوں کہ کافر مرد سے تو نکاح جائز نہیں، مسلمان مرد سے نکاح جائز ہے لیکن وہ والا نکاح جو اس مسلمان کی صفا میں جائز ہے. اسی لیے اگر کوئی شیعہ لڑ کسی غیر شیعہ سے متا کرنا جائے تو وہ حرام ہے، اگرچہ اس کے نزدیک متا جائز لیکن وہ جس سے متا کر رہی ہے اگر وہ لڑکا غیر شیعہ کسی صفا کو مانتا ہے جن کے اندر متا گناہ، تو چاہے وہ یہ کہے کہ نہیں نہیں میں متا کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن جب تک کہ وہ اپنی صفا کو ترک نہیں کرتا اس وقت تک اس سے متا کرنا لڑکی کے لیے غلط ہے. ہاں لڑکے کے اندر یہ اجازت مل سکتی ہے وہ ایک بات کا مسئلہ، لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے اجازت مل سکتی ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، کیونکہ فی الحال ہم لڑکی والے پہلو کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ حرام تو صحیح بہت سارے لیکن یہ مختصر چار یا پانچ آپ نے سنے ہیں. اب اس میں آخری اس کو کیوں نہ بتا دیا جائے کہ جو مسئلہ اہم ہے لیکن مصلحتوں کی وجہ سے بیان نہیں ہوتا، کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی شوہردار عورت نے اپنے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی سے زنا کر لیا اور بعد میں اس شوہر سے اس کے یا طلاق کی وجہ سے یا شوہر کے انتقال کی وجہ سے وہ نکاح ختم ہو گیا، تب بھی اس کے لیے اس آدمی سے نکاح کرنا حرام ہے جس سے ایک مرتبہ اپنی شوہر والی زندگی میں وہ پہلے حرام میں مبتلا ہو چکی. یہ تو وہ چار پانچ ہیں کہ جو بہت اہم ہیں اور جن کے بعد گیا اب ہمیں تقریباً ہر محلے میں نظر آ رہے، اس لیے میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے. پھر اس کے بعد مکروہ مردوں کی فہرست شروع. یہ تو حرام مرد ہے، اب مکروہ وہ مرد کے جن سے شادی نہ کرنے کی بڑی تاکید آئی. یہ کون سے مرد ہیں؟ ان کی تعداد صاف ہے لیکن وقت پورا ہو چکا ہے اس تقریر کا، چنانچہ جو میری خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی کہ کم سے کم عورتوں کا حصہ تو آج مکمل ہو جائے. آئندہ انشاءاللہ ہماری تقریری دوروار پر رہے گی کہ مردوں کے لیے کس عورت سے شادی کرنا انتہائی برا ہے اور کس عورت سے شادی کرنا انتہائی بہتر، اور عورت کے لیے کن سے شادی کرنا انتہائی برا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہمارا عنوان یہ بھی رہے گا. آج کی گفتگو ختم ہوئی. مشورے کا مسئلہ میں نے کہا کہ ابھی یہ مشورہ اس سے میں کروں گا کہ آئندہ جمعے کو یہ مشورے کی بات آئے گی اور اس کے بعد والے جمعے کو، کیونکہ ایک باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہیں آئندہ جمعہ کو ہو جائے تو دونوں باتوں کو ملانا آسان ہوگا. دوسری طرف یہ کہ مسائل میں ذرا کمی ہو گئی ہے, خیر یہ فیصلہ بعد میں ہوگا. آج کا درس اختتام کو پہنچا, اور کیونکہ ابھی ہمارے پاس سوال جواب کا پورا پورا وقفہ, بہت سے نئے لوگ آ چکے ہوں گے اس درس میں, ان کو بتا دیا جائے کہ اختتام درس پر تقریباً 7 منٹ سے 10 منٹ ایک وقفہ سوال جواب کا ہوتا ہے, مگر اس میں جو صاحبان ایمان جانا چاہے تو کوئی اس میں تکلف اور مرمت نہیں. درد کے بیچ میں کسی لوگ اٹھ کے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک تکلف پر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں. اب رسمی طریقے سے درد ختم ہو چکا ہے, اگر آپ میں کسی کا سوال ہے تو سوال کر لیا جائے. اچھا آپ کا سوال کیا سر؟ آپ کو زور سے دینا پڑے گا. دو سوال ابھی اور سوال بھی آئیں گے, لیکن یہ دو سوال فی الحال, یہ دو سوال ایسے ہیں کہ جن کے جواب کا مطلب ہے مستقل تقریر. دونوں بہت تفصیل طلب ہے, خصوصاً دوسرا سوال. دوسرا سوال کیا ہے کہ اگر ہم استخارہ دیکھیں اور اس میں منع آ جائے, پھر بھی ہم وہ کام کرنا چاہیں, یا استخارہ دیکھیں اچھا آ جائے پھر بھی ہم کام نہ کرنا چاہیں, تو یہ اس کے لیے ذرا تفصیل بتانا پڑتی ہے کہ پروردگار عالم جو احکامات ہم کو دیتا ان کی دو قسمیں. ایک احکامات خدا دیتا ہے دین کا حصہ بنا بحیثیت آقا اور مولا, اس کو تو ہمیں ماننا پڑے گا, جیسے واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ. اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو دین کا حصہ نہیں, ہم نے خدا سے مشورہ مانگا تو خدا نے مشورہ دے دیا, اب مرضی ہماری ہے چاہے اس پر ہم عمل کریں یا نہ کریں. اس کو احکامات ارشادی کہتے ہیں, جیسے طبیب کا مشورہ کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ دوا پیو, بہرحال پھر بھی ڈیپینڈ مریض سے کرتا ہے کہ پیے یا نہ پیے. استخارہ بھی بالکل اس طرح سے ہے کہ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے, اگر اچھا آ گیا تو یہ مطلب نہیں کہ یہ کام ضرور کرو, برا آیا تو یہ مطلب نہیں کہ کام ضرور چھوڑو. لیکن اچھا جب آیا استخارہ, اس کا مطلب یہ کہ اس کام میں کوئی بہتری, اگر ہم وہ کام چھوڑ دیں تو وہ جو اچھائی ہم کو ملنے والی تھی وہ نہیں ملے گی, گناہ کوئی نہیں ہوگا, بس وہ جو نقصان ہوگا. اسی طرح جب استخار آیا کہ یہ کام برا, مثلا یہاں چاہتی نہ کرو, ہم پر واجب نہیں ہے اس کو ماننا, پھر بھی ہم کر سکتے, لیکن یہ برا جو آیا تو کس لیے آیا؟ ضرور اس عورت میں یا اس کے خاندان میں کوئی خرابی ہوگی, اس کے نقصانات آئندہ چل کر پھر ہم کو برداشت کرنا پڑیں گے. دوسرے الفاظ میں استخارے کی مخالفت کا نتیجہ دنیا کے اندر ہوتا ہے, اس کا آخرت یا قبر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ دنیاوی نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑے گا اگر ہم استخارے کی مخالفت کریں. پھر بھی وضاحت کہ وہ دنیاوی نقصان اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی, بلکہ جس وجہ سے خدا نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو وہ والا نقصان آ جائے گا اگر ہم وہ کام کر دیں. جیسے طبیب کہہ دے کہ یہ زہر ہے, پیو گے تو مر جاؤ گے, پھر بھی اگر ہم پی لیں اور ہم مرے تو اس لیے نہیں کہ وہ ڈاکٹر ناراض ہو گیا اور اس نے اس زہر میں کوئی اثر پیدا کر دیا, بلکہ اس سے جو تعویذ ہے اسی لیے تو ہم کو منع کیا جا رہا ہے. وہ خلاصہ یہ کہ استخارے کی مخالفت میں کوئی شرعی گناہ نہیں, لیکن دنیاوی فائدہ اور نقصان ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ استخارہ واجب سے کیا مراد ہے؟ لفظ واجب کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں, جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے عدل کرنا واجب, اللہ کے لیے سچ بولنا واجب. اب یہ وہ واجب نہیں ہے جو ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نماز واجب ہے اور روزہ واجب. ہمارے لیے واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو مانیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں مانیں گے تو